بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين واستاذ جامعة اسلامية بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 265، سورہ بقرہ آیت نمبر 194 195. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. یہ آیات عمرۃ القضاء کے موقع کی کے موقع پر نازل ہوئی، اسی سے متعلق باتیں اس میں ہیں. اشہر حرم، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے عوض میں ہے. اور حرمات، احترام کی چیزیں عوض کے طور پر ہیں. تو جو شخص اس حرمت والے مہینوں میں تجاوز کرے، حد سے آگے بڑھ جائے، تو تم بھی ان پر تجاوز اتنا ہی کر سکتے ہو جتنا انہوں نے تم پر کیا. اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کا لحاظ رکھنا، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالی متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسنو، اور جو بھی کام کرو عمدگی اور اچھے طریقے پر کرو. اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تم حرمت والے مہینے میں، چونکہ اعتکاف ممنوع تھا، جیسا کہ کل کچھ باتیں سلسلے میں آئیں، ایک تو احترام والے شہر میں یعنی حرم پاک میں جنگ و جدال ممنوع ہے اور پہلے بھی تھا، لیکن اشہر حرم کے سلسلے میں تو کہا کا خیال ہے، اور اکثر کی رائے یہی ہے کہ سن 7 ہجری تک، یعنی جب عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے اس وقت تک، اور جاہلیت میں بھی ان اشہر حرم کا احترام ہوتا تھا، جنگ بندی ہوتی تھی اور ہتھیار کو بند کیا جاتا تھا ان مہینوں میں. تو یہ جب تک کفار اور دشمن اشہر حرم میں تم سے قتال نہ کریں، تو تم بھی ان سے قتال نہ کرنا. شہر حرام کا بدلہ شہر حرام ہے کہ اگر وہ تم سے قتال نہ کریں تو تم انہیں اس میں پہل نہ کرنا. اور احترام کی جو چیزیں ہیں یہ عوض کے طور پر ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ کفار مکہ ان اشہر حرم کا پاس اور لحاظ نہ رکھتے ہوئے اس میں قتال اور جدال پر آمادہ ہو جائیں، تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ان مہینوں میں لڑ سکتے ہو. اس لیے کہ حرمات عوض کے طور پر ہیں، یعنی جب انہوں نے ابتدا کر لی جنگ کے لیے اور جدال کے لیے، تو اب تم دفاعی طور پر اس مہینے میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. جس طرح اگلی آیات میں مسجد حرام کے بابت کہا گیا تھا کہ تم مسجد حرام کے پاس یعنی حدود حرم میں ان سے قتال نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے. اسی طرح سے اشہر حرم میں بھی قتال نہ کرنا، ہاں اگر وہ پہل کر لیں تو اب تم ان سے قتال کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ اگر وہ اعتداء کر لیں، حد سے تجاوز کر کے ان احترام کے مہینوں کو پامال کرتے ہوئے تمہارے ساتھ برتر پیکار ہو جائیں اور محاذ آ رہا ہوں، تو تم بھی ان سے لڑو اور اعتذار کر لو، تجاوز کر لو، لیکن اس حد تک جتنا ہو کرے. اس سے پہلے کی آیت میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی تھی کہ ان سے لڑنے میں اعتذار نہ کرنا، تجاوز نہ کرنا. اعتذار کے مطلب میں بہت ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی ارشاد ہوتا تھا، قتال میں یا جنگ کے مہاد پر جب کسی جماعت کو بھیجتے تو یہ ہدایت ہوتی، بچوں کو ہاتھ نہ لگائے گئے، عورتوں کو پامال نہ کیا جائے، اور ضعفاء اور کمزوروں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور جو اپنے عبادت خانوں میں عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی چھیڑا نہ جائے. صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جائے جو تمہارے ساتھ برقر پہچان ہوتے ہیں. تو اعتدال سے منع کر دیا جائے. اسی طرح سے اعتدال جنگ میں اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس پر اس کا مسئلہ نہ بنایا جائے، یعنی ان کے اعضاء کو کاٹا نہ جائے. دشمن ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور مار رہے ہیں، لیکن حکم ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ نہ کیا جائے، مال غنیمت میں خیانت نہ کی جائے، اور اگر عہد اور کوئی معاہدہ آپس میں ہوا ہے تو اس کی عہد چھکنی نہ ہو. ان ساری چیزوں کی ترغیب ہوتی ہے. اسلامی جہاد کوئی خون خرابہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ماننے اس دھرتی پر انسانوں کو چین اور سکون اور امن کا پیغام دینا ہے، اور اس کے امن کے جھنڈے تلے ان سب کو ایک جگہ یکجا کرنا ہے، ورنہ یہاں کسی کی قتل و غارت یا خون خرابہ مقصود ہی نہیں. اور اگر بغیر قتال کے سامنے والے اللہ کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں. بلکہ یہاں تک کہا گیا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ قَالَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جنگ کے موقع پر اور اگر کوئی سلام کر لے اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی نہ مارا جائے. اس طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی نے جنگ میں کسی دشمنوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے ان کو مار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا. انہوں نے کہا کہ سامنے والے نے ایمان تو دل سے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جان کے خوف سے اور خطرے سے اس نے اور ڈر سے اس نے اسلام کا اظہار کیا تھا. تو آپ نے پوچھا اللہ شفق کا قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چھیدا تھا، جاگ کر کے دیکھا تھا کہ اس کا ایمان ظاہری تھا حقیقی؟ اس میں ہدایات دی جاتی ہیں کہ جنگ کے موقع پر بھی معصوموں کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور صرف انہیں سے قتال کیا جائے جو تم سے لڑنے کے لیے آئے. اسی لیے بارہا تقوی کی تاکید کی جاتی ہے. اس موقع پر بھی کہا گیا واتقوا اللہ، دیکھو اس طرح کی چیزوں میں، حدود حرم کی پامالی میں یا عاشور حرم کی پامالی میں، ان چیزوں میں دشمن اگر تم پر سرفرازی کر لے تو صرف اس کا بدلہ ہی دے سکتے ہو، اس میں اضافہ اور زیادتی نہ ہو. اللہ کا خیال رکھنا، واتقوا اللہ کہیں، قانون شکنی نہ ہو اور اللہ کی شریع حقوق پامال نہ ہو، بلکہ اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا پاس و لحاظ سامنے رکھنا. اور یہ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے موقع پر بھی جہاں ان کی نفس نے اس پر آمادہ نہیں کر دی لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے وہاں باز آتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے. اب آگے آیا کہ یہاں مختلف بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی تھیں، آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق کہا گیا وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تنفقوا بأیدیکم الی التحلل، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو. جس طرح ابھی جان کے بارے میں کہا گیا، قتال کے بارے میں کہا گیا، جیسے جان کی بازی ہے ایسے ہی وقت پڑے اور ضرورت ہو تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں لٹاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ پیش کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت کے متعلق مفسرین اور صحابہ کے مختلف اقوال ہیں. حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان مدینے میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی جب قتال اور جدال کے بعد، مجاہدے کے بعد، صحابہ کی پوری ان کو ٹھوک بجا کر دیکھنے کے بعد، ایمان کی پختگی کے بعد، پھر قتال وغیرہ ہو گئے اور مکہ بھی فتح ہو گیا، اس موقع پر ان حضرات نے تھوڑا سوچا کہ اب اللہ نے اسلام کو غلبہ اور تقویٰ عطا کی ہے، سب تھوڑی کچھ وقت کے لیے اپنے کاروبار اپنی کھیتی باڑی کا خیال رکھا گیا، یعنی اللہ نے اسلام کو فتح دے دی، اب وہ خطرات دشمنوں کی طرف سے کم ہو گئے ہیں، لہذا کچھ مدت کے لیے جہاد کو چھوڑ کر اپنے کام کاج کی طرح اصلاح کر لی جائیں، یہ انہوں نے آپس میں یہ سوچا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، آیات کے نازل ہونے میں یہ بتا دیا گیا کہ اب جہاد کے ترک کا تم جو ارادہ کرتے ہو یہ تمہارے حق میں ہلاکت ہے، اس لیے کہ جہاد ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اسلام اور دین کا بقا ہے۔ وزیر وط سنان یا جہاد کہا گیا، اسلام کی کوہان، اونٹ کی کوہان جیسے اونچی ہوتی ہے، وہ اسلام کی بلندی جہاد سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ممانعت قرار دی گئی، ممنوع قرار دیا گیا کہ تم اپنے کام کاج میں رہ کر جہاد کو ترک کر بیٹھو۔ بعض یہ کہتے ہیں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی دشمنوں سے لڑنے کے موقع پر اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ دشمن تم سے طاقت میں اور سب چیزوں میں بڑے ہیں، اور اگر ان سے تم لڑائی کرو گے تو تمہارا خامخواہ کا نقصان ہوگا، اور جہاد لڑنا اس وقت ان سے موضوع نہ ہو تو خامخواہ اپنے کو ہلاک کرنے میں ڈالے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی بازی لگانے سے تم گریز نہ کرو، ایک طرف بزدلی کا اظہار نہ کرو جان کی بازی لگانے کے سلسلے میں، اور پھر ضرورت پڑے جہاد کے لیے مال کی، اسباب کی، ہتھیار کی، اس کے لیے پیسوں کو خرچ کرنا پڑے تو اس سلسلے میں بخل بھی نہ کرو، یعنی بخل اور جبن کا اظہار کر کے کہ سامنے والا دشمن تم پر قوی ہو جائے اور تمہیں خاطر میں نہ لائے، اس طرح جبن اور بخل کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، بلکہ اللہ کی راہ میں خوشی خوشی اپنی جان اور اپنا مال بھی لگا لو، جس سے اللہ کی راہ یہاں استعمال کیا گیا۔ اور سبیل اللہ میں عام تمام چیزیں آ جاتی ہیں، دین کے احیاء کے لیے، دین کے احیاء کے لیے جو ساری کوششیں کی جاتی ہیں، جہاد کے ذریعے ہو، مدد تعلیم و تعلم کے ذریعے ہو، تبلیغ و اشاعت کے ذریعے ہو، اور کسی ذریعے سے ہو، ان سارے چیزوں میں مال کے لٹانے میں تم دریغ نہ کرنا، خوب سے خوب خرچ کرو اور خوش دلی سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی آیا ہے چندے والا تاوان گویا وصول کرنے والے کی طرح ہے تو بابر نے آپ کا دینا، ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کی راہ میں لٹانے میں اپنے لیے سعادت سمجھو اور خوب خرچ کرو، اور پیسوں کو اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانے سے روک کر ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ وہ احسنو، اور کوئی بھی کام کر لو تو خوب عمدگی کے ساتھ اچھے طریقے پر صحیح ڈھنگ سے اس کو نبھاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک تو عبادات ہیں اور دوسرے اخلاق اور معاملات ہیں، تو احسان دونوں چیزوں میں کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث جبریل ایک طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے تھے اسلام سے متعلق، ایمان سے متعلق، اسی طرح کے احسان سے متعلق پوچھا تھا، اخبرنی عن الاحسان، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ عبادت کا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کی جائے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں، لیکن عبادات میں خشوع اور وہ استحضار آ جائے، اس سے کہا گیا کہ نماز اس طرح اور عبادات اس طرح کر لو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم درجہ تو یہ ہے فین نہ ہو یا راگ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو یہ تو تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ استحضار ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، جب میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اس عمل کا انداز ہی دوسرا ہوگا، ریا، نمود اور شہرت اس طرح کی کوئی کسی چیز کا شائبہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو عبادات میں احسان یہ کہ اللہ کو اللہ گویا ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو اس کی ساری عبادتیں انشاءاللہ قبول، تو اس کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں اور اس کے لیے آدمی محنتیں کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، سیکھتا ہے۔ دوسرے ایک احسان ہے معاملات کے سلسلے میں، کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو جو وعدہ ہو، جو عہد ہو اس سلسلے میں ہو، اس کو اسی وقت پر نبھایا جائے۔ یہی نہیں کہ احسان کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، جانور کو ذبح کر رہا اپنے کھانے کے لیے، لیکن وہاں بھی حکم ہے کہ احسان کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے، فلیحد شبرته ولیرح ذبیحته، یعنی اس طرح سے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان عمدگی کے ساتھ کسی چیز کو کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو جانور کو جب ذبح کرے حکم ہوتا ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی گردن پر چھری رکھ کر رگڑ رہے ہوں اور اس کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے. ولیرح ذبیحته، اور اپنے ذبیحے کو اپنے جانور کو راحت پہنچا دی ہے، یعنی اس میں بھی احسان. تو اسلام جو اس قدر احسان کا داعی ہے کہ جس چیز کو تمہیں اپنی خوراک بنانی ہے اس کو بھی اذیت سے دو چار نہ کرو، اس کو بھی راحت پہنچا کر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. تو ان انسانوں کے ساتھ ان کے بارے میں حدیث میں کہا گیا الخلق عیال اللہ احب الخلق الی اللہ احب الى عیالہ، تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. تو جو مسلمان اور جو اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ احسان کو ملحوظ رکھا جائے، تو کیوں کو روز دوسروں کے خون کرا دیں اور دہشت گردی اور لوگوں کی جان اور مال کی پامالی کی اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام نے تو اس آدمی کے مذہب، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے رعایت رکھی ہے. کاش کہ ان چیزوں کو ہم سمجھتے اور دوسروں کو بتاتے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کو سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنا دیں. کل روزے کا ایک اہم ترین روزے کے اصل دو فرض ہیں. ایک بتا دیا گیا تھا کہ رات میں فرض روزے کی نیت کرنا طلوع فجر سے پہلے پہلے کرنا. آج دوسرا فرض روزے کا طلوع فجر، یعنی جب روزے کی نیت کرتے ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات سے باز آنا، یعنی ایسی چیزوں سے بچنا جن سے روزہ ٹوٹتا ہو، یعنی کھانے پینے سے اور جماع سے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا جو روزے کو توڑ دیتے ہیں. تو ایک نیت، اور دوسرا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات سے باز آنا. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ الحمد لله.